بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عصر مکی صورت ہے، 13 نمبر پر نازل ہوئی تھی سورہ الم نشرح کے بعد. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم. یہاں عصر سے مراد دو ہے، عام مطلق زمانہ یا جسے ہم وقت مطلق کہتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور انسان چونکہ ابھی تک زمانے یا وقت مطلق کی کوئی متعین تعریف نہیں کر سکا. کبھی کہا جاتا ہے کہ وقت لمحے کا نام ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وقت وہ چیز ہے جس پر واقعات بہے جا رہے ہیں، وقوع پذیر ہوتے جا رہے ہیں. تیسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وقت دو واقعات کے درمیانی فاصلے کا نام وقت ہے. لیکن یہاں قرآن حکیم چاہے وقت مطلق کی بات کر رہا ہو تو بھی درست ہے، اور چاہے اس سے مراد وہ مخصوص وقت عصر ہے جب ہم ظہر کے بعد، ظہر کا وقت گزرنے کے بعد جب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، روزانہ جو آتا ہے، یہ عصر مراد ہو یا وقت مطلق مراد ہو، دونوں صورتوں میں قرآن حکیم اس کا قسم کہہ رہا ہے، جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زمانے کو خود معبود بنا دیا تھا کہ سب کچھ وقت کرتا ہے، قرآن حکیم نے اس کی طرف اشارہ کی کہ نہیں، یہ بھی مخلوق ہے، باقی تمام مخلوقات کی طرح وقت بھی مخلوق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی چیزیں بنائی، اسی نے وقت بھی بنایا. انسان نے وقت کو ناپنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں، کوئی دن کا پیمانہ ہے، کوئی رات کا، کوئی مہینوں کا، کوئی نوری سال کا پیمانہ ہے، اور کوئی اور پیمانے ہیں، اور کچھ کیلنڈر انسان نے متعارف کرائی ہے. یہ سب اسی وقت کو ناپنے کے مختلف آلے ہیں، اور یہ انسانی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کیلنڈروں کے مطابق کائنات کی امور نہیں چلاتے، بلکہ یہ تو انسان نے اپنی طرف سے کچھ اوقات کی تقسیم کر رکھی ہے. قرآن کی اس کی قسم جہاں اس طرف توجہ دلانے کے لیے اٹھا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہاں وقت کی اہمیت کی طرف بھی توجہ کرنے کے لیے قرآن حکیم عصر کی قسم اٹھا رہا ہے. وقت وہ واحد ہے جو انسان کو اتنا کچھ دے سکتی ہے جتنا انسان اسے نہیں دے سکتا. اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ وقت آفاق کے جنگلوں کا جوان چیتا ہے، میرے دنیا کے غزالوں کا لہو پیتا ہے. یہ وقت جو انسان لہو لعب میں، فضول کاموں میں غیر مقصدیت کے لیے خرچ کر لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرصت کو، یعنی وقت کو، مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھا جائے. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ فرصت سے مراد یا وقت سے مراد وہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی شغل آ جائے، کوئی کام آ جائے، اس سے پہلے وہ اب جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرے. جب ہم اسلام کے لیے قربانی کی بات کرتے ہیں تو جان، مال اور باقی تمام صلاحیتوں کی قربانی کے ساتھ ساتھ وقت کی قربانی، اپنے دستیاب وقت میں سے کچھ وقت نکال کر قرآن کو دینا، اسلامی اجتماعیت کے لیے کافی سے کرنا، یہ تمام مراد ہیں. کہ جو لوگ اپنے اپنے اوقات میں سے، اور پھر یہ وقت بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ چاہے تو وقت کسی کے لیے. ہم پڑھتے ہیں کہ ابن جوزی نے اتنی ساری کتابیں لکھی، انسان حیران ہوتا ہے کہ ابن جوزی کو بھی یہی 40-50 سال کی زندگی ملی تھی، اور باقی سب لوگ، ہمیں بھی اتنی ہی ملتی ہے عموماً، لیکن ہم اتنا کام نہیں کر پا سکتے جتنے یہ اچھے لوگوں نے کیا. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم وقت کے اندر برکت سے محروم رہتے ہیں. یعنی اللہ نے حیات مستعار کے جتنے لمحات دیے ہوتے ہیں، ہم ان لمحات کو ضائع کرتے ہیں ضائع ہونے کے نتیجے میں جو شخص ایک منٹ یا دس منٹ ضائع کر لیتا ہے اس کے لیے پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ گھنٹے اور دن اور سال بھی ضائع کرے. لہٰذا وہی وقت اس کے لیے وہ کم محسوس کرتا ہے اس کو, اور وہ کوئی کام بھی نہیں کر پا سکتا. جبکہ جو لوگ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے, صحیح مصرف کرتے ہیں, تو وہ اس دنیا میں بھی دین کا بہت سارا کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن حکیم عصر کی قسم اٹھا کر وقت کی اہمیت کی طرف, وقت کی مخلوقیت کی طرف, اور اس کی طرف کہ یہ وقت جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو یہ وقت انسان کے لیے بنا ہے, اور انسان جس طرح باقی کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے بنی ہے, یہ وقت بھی بنا ہے. انسان اس کو استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے. سورہ عصر کے پس منظر میں یا اس کو سمجھنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول بڑا قابل غور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر باقیہ پورے قرآن حکیم نازل نہ بھی ہوتا تو صرف سورہ عصر ہی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہو سکتی تھی. اور ان کا یہ فرمان اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ اس سورت کے اندر کتنے وہ اہم ترین مضامین اللہ تبارک و تعالی نے جمع کیے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامع انداز میں. یہاں پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک دوست تھا قبل از اسلام, کلاہ ابن اسید قبیلے کا. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا تو دنیاوی تجارت تو کمزور پڑ گئی, یا ان کے جو بزنس تھا وہ تو کمزور پڑ گیا. تو یہ ان کا دوست آیا بڑے عرصے کے بعد اور کہا, ابوبکر تم تو بہت اچھے تاجر تھے, یعنی تمہاری تاجرانہ فراست لوگ تسلیم کرتے تھے اور بڑے کامیاب تاجر تھے, لیکن یہ کیا تم نے اپنی وہ حیثیت گھٹا دی ہے اور اس دیوانے کے ساتھ ہو گئے ہو جس کی وجہ سے دنیا کی حیثیت تمہاری کم ہو جائے گی. یعنی وہ یہ مشورہ دے رہا تھا کہ گویا اپنی سابقانہ بزنس کی زندگی کی طرف آئیں, کچھ اپنے لیے دنیا بنائیں. تو قرآن حکیم نے اس موقع پر مکہ ہی میں یہ آیات نازل کیے, فرمایا کہ انسان اس دنیا میں فیصلہ کرتا ہے کہ خسارے میں کون ہے, فائدے میں کون ہے, کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے, کس نے چند خیر کو حاصل کیا اور کون جو ہے وہ خیر کے قریب نہیں آ سکا. تو قرآن نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, انسانیت نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, تباہی سے دوچار ہونے والی ہے. یہاں انسان کا ذکر ہو رہا ہے, قطع نظر یہ کہ یہ انسان 10,000 سال پہلے کا ہو یا آنے والا ہو, یا یہ کسی بھی دور میں گزرا ہو, کوئی بھی رنگ نسل اور زبان سے تعلق رکھتا ہوں. فرمایا مطلق انسانیت خسارے میں ہے اور ان قریب ایک تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس نقصان, اس تباہی اور اس خسارے سے بچنے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کے چار صفات قرآن حکیم نے یہاں ذکر کیے. پہلی صفت یہ کہ وہ لوگ, اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے اس ساتھی کی خیالات بھی مد نظر رہے, فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے. گویا خسارے سے بچنے کے واحد گارنٹی یہ ہے کہ شخص اپنے آپ کو ایمان یعنی اللہ کے حوالے کر دے, اللہ کی سپردگی میں دے دے, اللہ کی پناہ اختیار کر لے اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے. یہاں جب ایمان کا ذکر کیا گیا تو اس میں تمام ایمانیات داخل ہیں, اللہ, رسول, کتابیں اور جتنے حلال و حرام کا اختیار, یہ سب کچھ جو اللہ تبار انہیں پورا دین اس میں آیا. اور پھر فرمایا کہ یہ صرف ماننے کا نام نہیں ہے, زبان سے لا الہ کہہ دینا ہی اس کے لیے کافی نہیں, بلکہ فرمایا وہ عمل الصالحات, اعمال صالحہ میں تمام اعمال اسلام آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے رسول نے جو تعلیمات دی وہ سب عمل صالح میں شامل ہیں. اور تیسری کہ وہ تواصو بالحق, یہ یہاں سے اسلامی اجتماعیت کہ ایمان اور عمل صالح ہی کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ ایسی اجتماعیت کے اندر آدمی موجود ہو جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہو, ایک ڈگمگائے تو دوسرا اس کا ہاتھ تھام لے، کوئی لغزش کر رہا ہے، کسی کا پاؤں پھسل گیا ہے تو دوسرے لوگ اس کو تھام لے. یہ کام اجتماعیت کے اندر ہوتا ہے. اس لیے فرد جب تنہا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، تو اس کی گمراہ ہونے کا، اس کے دوبارہ خسارے میں چلے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، یعنی حق پہ قائم رہنے، ثابت قدم رہنے، ڈٹے رہنے، گناہوں اور کوتاہیوں کی طرف نہ جانے. یہ کام اب جب یہ تواصو انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے اس اجتماعیت میں شامل ہونا لازم ہے جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد یا اسلامی نظام کے لیے قائم کی گئی ہو. اور پھر فرمایا یہی اجتماعیت ہی، یعنی یہاں دو کام، قرآن حکیم نے دو کام تو انفرادی طور پر بروائے، ایک ایمان اور عمل صالح، یہ تو انفرادی کام ہے، لیکن جو آخری والے دو کام ہے وہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، کہ جب یہ حق کی طرف آئے گا، اسلامی اجتماعیت، اسلامی تحریک کا فرد بنے گا، تو پھر مشکلات بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، ان پر صبر کرنا اور اس سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہونا. یہ صورت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خسارے سے نکلنے کے لیے دو چیزیں بہت لازمی ہیں، یعنی بنیادی دو تقسیمیں ہیں، ایک وہ کام ہے جو انفرادی طور پہ کرنے کا ہے اور ایک وہ کام ہے جو اجتماعی طور پہ کرنے کا ہے. ایمان اور عمل صالح تو انفرادی طور پہ کرنے کے کام ہے، ہر شخص اپنے لیے عمل کرتا ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر وہ نیک کام کرتے اس کا اجر و ثواب بھی اسے ملے گا. لیکن جو دوسرے والے دو کام ہیں، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، یہ فرد اکیلا، دیواریں کسی کو تواصو نہیں کر سکتی، درخت اور پہاڑ کسی کو نہیں بتا سکتے، اس کے لیے کوئی دوسرا مومن بندہ چاہیے، کوئی دوسرا اجتماعیت میں آپ کو ہونا چاہیے تاکہ آپ کا ساتھی، آپ کا دوست آپ کو آپ کے نقصانات، آپ کی کمزوریوں سے آگاہ کرتا رہے. اسی کے ذریعے عمل آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم پر، کہ جب انہوں نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینہ ہماری خامیوں کو ہمارے ہی سامنے واضح کرتی ہے، کسی اور کو نہیں بتاتی، ہمارے بعد آنے والے کو نہیں بتاتی کہ یہ گزشتہ سلف میں کیا خامی تھی. اور آئینہ انسان کو اتنی ہی چیز دکھاتا ہے جتنی وہ خامی ہوتی ہے، بڑھاتی بھی نہیں گھٹاتی بھی نہیں. تو مومن مومن کے لیے اس طرح حق کا وہ تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کا وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ سورت نے یہ بات واضح کر دی کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، کامیاب تاجر کون ہے، ناکام تاجر کون ہے، کون نقصان سے دوچار ہوا اور کون خسارے میں چلا گیا. وہ لوگوں نے ایک لطیفہ بڑا مشہور کیا ہے کہ کسی سے پوچھا گیا، کسی میمن بزنس مین سے، کہ بھائی آپ کہاں جانا چاہیں گے، جنت میں یا جہنم میں؟ تو اس نے حسب معمول بے دیانے میں کہہ دیا بھائی جہاں پانچ پیسے کا فائدہ ہو وہاں جاؤں گا. تو قرآن حکیم اس پس منظر کو واضح کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پانچ پیسے کا فائدہ کہاں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں کامیابی ملے گی اور کہاں ناکامی ملے گی.
visit tasqueer.org